بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اس آیت کے اوپر یوں لکھا ہے کہ پھر اپنے محبوب نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان مبارک سے اپنے منصب رسالت اور مرتب رسد و ہدایت کی اعلان کے لیے یہ الفاظ عطا فرمائے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت جایا. تو ہمارے حضرت نے جمع کر دیے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جنازے میں. خلاصہ ان کا یہ ہے کہ ہمیں اتباع سنت ظاہری اور باطنی اس میں لگنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ ظاہری ہونی چاہیے نہ باطنی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری باتیں ان پہ تو عمل کیا جائے، لیکن باطنی بھی تو بہت سے اخلاق ہیں، ان پہ بھی تو عمل کرنا ہے، تب تو سنت کہلائے گا. سنت صرف ظاہر کا تو نام نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے. بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرک اصغر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ریا، یعنی کوئی نیک کام لوگوں کے دکھانے کے لیے کرنا. لاس اور للہیت، یعنی ہر نیک عمل کا اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کی طلب میں کرنا، جس طرح ایمان و توحید کا تقاضا اور عمل کی جان ہے، اسی طرح سے ریا و سمع، یعنی مخلوق کے دکھاوے اور دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے عمل کرنا، ایمان و توحید کے منافی اور ایک قسم کا شرک ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے مکار لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے. وہ لوگوں پر اپنی درویشی اور مسکینی ظاہر کرنے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے بھیڑوں کی کھال کا لباس پہنیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کی زبانیں شکل سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے سینوں میں بھیڑیوں کے دل ہوں گے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں جرأت کر رہے ہیں؟ بس مجھے پسند ہے کہ میں ان مکاروں پر انہی میں سے ایسا فتنہ پیدا کروں گا جو ان میں کے عقل مندوں اور داناؤں کو بھی حیران بنا کر چھوڑے گا. مطلب یہ ہے کہ اب تو زمانہ ہے فتنوں کا، ظاہری صورت سے اور صرف اسلام کا نعرہ لگانے میں مت چلے جانا، یہ دیکھنا اس کا باطن کیسا ہے اور باطن کی سند بھی ہے اس کے پاس. تو یہ تو باقاعدہ باطن کی تزکیہ ہوتا ہے. تزکیہ کے بعد جب اطمینان ہو جاتا ہے شیخ کو تو کہتا کہ ٹھیک ہے، بعد ان کا تذکیہ ضروری ہے. صرف نام کا، اسلام کا نام اور ظاہری شکل و صورت کے اوپر تو جانا ٹھیک نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے کتنا واضح ہے. دوسرے رسول اکرم سے تھوڑا سا برکت بھی پڑھ لیتے ہیں. اب اس کے بارے میں دیکھیے بچے زیور میں کیا لکھا ہوا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے جو بحث زیور میں لکھا یا کسی بھی اور جگہ لکھا، سب قرآن و سنت کے مطابق،
کہیں بھی ذرا سا بھی کوئی پکڑ نہیں سکتا کسی کتنی علماء کو تو خود حکیم الامت رحمت اللہ نے رکھا کسی کو غلطی ہو کہیں تو نکالو. اب دیکھیں یہاں جو عنوان لگایا بچی زیور میں حضرت نے, وہ نیک کام دکھلاوے کے لیے کرنے کی برائی اور اس کا علاج. ریا کا عنوان نہیں لگایا. اب یہ عنوان عام آدمی کے لیے کتنا مفید, نیک کام دکھلاوے کے لیے کرنے کی برائی اور اس کا علاج. یہ دکھلاوا کئی طرح سے ہوتا ہے. کبھی صاف زبان سے ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھا, ہم رات کو اٹھے تھے. کبھی اور باتوں میں ملا ہوتا ہے, مثلاً کہیں بدعوں کا ذکر ہو رہا تھا, کسی نے کہا کہ نہیں صاحب یہ باتیں غلط ہیں, ہمارے ساتھ تو ایسا ایسا وقت ہوا. تو اب بات تو ہوئی اور کچھ, لیکن اس میں یہ بھی سب نے جان لیا کہ انہوں نے حج کیا ہے, حج کا ذکر آ گیا, اب تو دعوتیں کھاتے پھرتے. ہمارے پاس سجاد جایا کہ سب کو آخری میں یہی نصیحت کی کہ نیکی کب دنیا میں ڈال, یہاں سے نکلتی بھول جانا کہ تم نے حج بھی کیا. تو پوچھے تو کہنا ہمیں تو یاد نہیں, چھٹی کر. جہاں سے حکیم الامت رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے, ان کے یہاں ایک صاحب مہمان آئے, انہوں نے کہا کہ نوکر کو آواز دی کہ بھائی وہ ذرا وہ لانا زمزم, جو میں دوسرے حج پہ سرائی لایا تھا نا اس میں لے کے لانا. حکیم الامت رحمت اللہ نے فرمایا ہے دیکھیں ایک جملے سے دو حج برباد کر دیے, غارت یہ برباد کر رہا ہوں ایک جملے سے. نیکی سب دریا میں ڈال, بھول جاؤ بھول جاؤ. نیکی تو وہ ہے کہ بھول جائی جائے, کیا اس کی یاد دہانی کراتے. سب نے جان لیا کہ انہوں نے بھی حج کیا. کبھی کام کرنے سے ہوتا ہے, جیسے دکھلاوے کی نیت سے سب کے روبرو تسبیح لے کر بیٹھ گئی, اب تو بیٹھ گیا زیادہ مناسب ہے. تسبیح عورتوں کے ہاتھ میں نہیں رہی, تو مردوں کے ہاتھ میں کبھی کبھی ہوتی ہے. یا کبھی کام کے سنوارنے سے ہوتا ہے, جیسے کسی کی عادت ہے کہ ہمیشہ قرآن پڑھتی ہے, مگر چار عورتوں کے سامنے ذرا سنوار سنوار کر پڑھنا شروع کیا. اور کبھی صورت شکل سے ہوتا ہے, جیسے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر بیٹھ گئی. یہ بیٹھ گئے, جس میں دیکھنے والے سمجھے کہ بڑی اللہ والی ہے, ہر وقت اسی دھیان میں ڈوبی رہتی ہے, رات کو بہت جاگی ہے, نیند سے آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں. اسی طرح یہ دکھلاوا اور بھی کئی طور پر ہوتا ہے, اور جس طرح بھی ہو بہت برا ہے. قیامت میں ایسے نیک کاموں پر جو دکھلاوے کے لیے ہوں, ثواب کے بدلے اور الٹا عذاب دوزخ کا ہوگا. یہ اسی حدیث شریف کی بنا پر جو ابھی عرض کیا کہ شہید کو اور عالم کو اور سخی کو سارے اعمال صالحہ کے باوجود یہ حکم ہوگا کہ فرشتوں ان کو لے کے جاؤ اور الٹے منہ جہنم میں ڈالو, یہ عذاب ہو. یہ نیک کام, نیک کام جب میں غیر اللہ کی عاملی سے ہو جائے تو یہ حشر ہوتا ہے, اور وہ کرنے والا چاہے کچھ بھی اپنے کو سمجھتا رہے. اور اس کی علامت یہ ہے, یہ بزرگوں سے حاصل علامت یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ دماغ میں آئے کہ مجھے تو ریا نہیں ہے, یقیناً ریا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ریا کے تو تقاضے یوں بھرتے ہیں جیسے سانپ پن پناتا ہو اور محسوس نہیں ہوتا, تبھی تو کہہ رہے ہو نہیں ہے. ریا کے تو تقاضے ہی بھریں گے فکری طور سے. اللہ میں نے الحماح کجو رہا وہ تقواہ, جب یہ فرمایا نفس کے بارے میں کہ نفس کو ہم نے بنایا تو فوراً فرمایا الحماح کجو رہا وہ تقواہ, ہم نے تو کجو ڈالا ہوا ہے, تقوا بھی ڈالا ہوا ہے. جہاں یہ تقاضے ہیں ریا کے, وہاں اخلاص کے تقاضے بھی ہیں, اسی نفس دونوں چیزیں ہیں. لیکن یہ کوئی کہے کہ ہمارے تو فجور کے تقاضے نہیں اٹھتے, جھوٹا ہے. یہ موت واقع ہو چکی ہے زندہ آدمی کے دل میں. جیسے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا, مزدور رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو ایک وضو خانے میں فرمایا کہ حضرت کوئی ایسی تدبیر فرما دیجئے کہ یہ گناہ کے تقاضے جاتے رہے. یہ گناہ کے تقاضے کی اتنے بڑے مزدور رحمت اللہ علیہ تو فرما رہے ہمارے گناہ کے تقاضے ہیں, اور ہم آپ بڑے پاس صاف ہیں, جنید بغدادی سے کم تو ہے نہیں ہم, تو ہمارے تو گناہ کے تقاضے نہیں اٹھتے, جس طرح کے ریا کے تقاضے بھی محسوس نہیں ہوتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا ان کو؟ مزدور رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا آپ دیوار بننا چاہتے ہیں, گناہ کے تقاضے نہیں دیں گے تو کیا دیوار بننا چاہتے ہیں؟ فرمایا دیکھیے یہ دیوار ہے, دیوار کا اشارہ کیا وضو خانے کی, کہا دیکھیے یہ دیوار ہے, اس کو کوئی تقاضا نہیں اٹھتا, نہ گنا کا نہ نہ محرم کو دیکھنے کا نہ ریا کا, کوئی تقاضے نہیں. دیوار بننا ہے انسان اور تقاضے نہ ہو, جس شخص کو تقاضوں کا احساس نہ ہو گناہ کے وہ تو ڈوبا ہوا ہے. تو ہر وقت صاحب میں نہیں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہوگا؟ اکثر صحابہ اپنے کو مناسب سمجھتے تھے، کیوں سمجھتے تھے؟ ان تقاضوں کو تو ہی دیکھتے تھے. کیا وہ عمل کرتے تھے؟ کبھی نہ ریا پہ عمل ہوگا ان کا، نہ کبر پہ عمل ہوگا، نہ حجت کا عمل ہوگا. محال ہے، محال ہے، محفوظ تھے وہ. لیکن پھر کہتے تھے کہ اگر منافق ہو تو پھر میرا تو نام نہیں منافقین میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن کیا حال ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جو فضول ہمارا فضول رہا، یہ ان فضول کو صاف دیکھتے تھے. کچھ لڑکے آئے میرے پاس لاہور میں، حضرت عاصم اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو نوجوان آئے، میری بات پہ نور کی بات آئی. میں نور جانتے ہو کیا ہے؟ نور کس کو کہتے ہیں؟ میں نور کی خاصیت ہے کہ نور کا مطلب ہے کہ اپنے عیب نظر آئے، تو نور ہے. اگر عیب نظر نہیں آ رہے تو ظلمت ہے، یہی نور ہے. نظر آتے ہیں نور، میں بزرگوں کی صحبت پہ بیٹھے تو آپ کو اپنے عیب نظر آئے تو نور ہی نور ہے، یہ نور ہے. ایسا بیان جو آپ کو یہ دکھلائے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ظلمانی بیان ہے. ظلمت ہی ظلمت کا سب حال تو وہ اچھا ہے جہاں پہ اپنے حضور نظر آتے ہیں. نور تو نامی چیز کا ہے. ہمارے حضرت آصف عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صاحب نے شکایت کی کہ حضرت نماز میں وساوس بہت آتے ہیں، سارے اٹھے سیدھے خیالات نماز میں ہی جا جاتے ہیں. فرمایا کہ بھائی نماز تو نور ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے کمرہ بالکل اندھیرا ہو، اس میں اچانک کوئی روشنی جلا دے، اگر نیت مانی تو روشنی جل گئی. اب کمرے کے اندر چھپکلیاں چوہے تھے، وہ بھاگتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، تو اسے روشنی، تو آپ کے دل کا حال آپ کو نظر آ رہا ہے. تو بھائی نور کی خاصیت ہے کہ آپ کو اپنے عیب نظر آئیں گے. تو فرما رہے ہیں کہ ثواب کے بدلے اور الٹا عذاب دوزخ کا ہوگا، اور علاج اس کا وہی ہے. اب دیکھیے یہاں سے مجھے مطلب ہمارے علاج ہی بتا دیا، چھوڑا نہیں بیان کر. چلے بیٹھے زیور کو معمولی کی تھا، بتائیے ذرا. اب یہ اب میں عرض کر رہا ہوں، بیٹھے زیور سے تو پڑھ رہا ہوں. علاج اس کا وہی ہے جو تو نام اور تعریف چاہنے کا علاج ہے. وجہ یہ ہے کہ امام مزاحر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ریا ہوتی حب جا کی وجہ سے، ریا نکالنی ہے حب جا کو نکالنا پڑے. تو فرمایا کہ اس کا وہی علاج ہے کہ نام اور تعریف چاہنے کا علاج ہے. آسان اردو میں لکھا ہے، حب جا نہیں لکھا ہے اس میں، حکیم الامت سے استعمال کیا ہے. علاج اس کا وہی ہے جو کہ نام اور تعریف چاہنے کا علاج ہے، اس کو ہم اوپر لکھ چکے ہیں. کیونکہ دکھلاوا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ میرا نام ہو اور میری تعریف ہو. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ کی بعض باتیں، لیکن تھوڑا وقت ہے، اس طرح سے پہلے امام العلماء اس کتاب سے بھی پڑھ دیں. ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ دین پڑھنے کا حکم دیتے تھے ان لوگوں کو جن کو اپنے عیب نظر نہ آتے. بڑی مفید کتاب ہے اس سلسلے میں، اور ہمارے حضرت نے بھی ہمارے تمام بزرگوں کے سلسلے میں یہ ہے، سب سے پہلی کتاب فضل السبیل پڑھو، پھر تبلیغ دین پڑھو، اور ساتھ ساتھ موائد اور دوسری کتابیں بھی چلتی رہتی ہیں عمر بھر. یہ دو کتابیں عمر بھر چلانے کی تو نہیں ہے، لیکن کئی بار اچھی طرح سے پڑھنے کی. تو ریا کا بیان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق تعالیٰ فرماتا ہے، افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں. ارے اللہ قدموں کی تھی فضال الذي يدعو اليتيم ولا يعد ولا تعالى المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يراءون ويمنعون الماعون اس کا ترجمہ ہے کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور ریا و نمود سے اپنے اعمال اور طاعتوں کو بچائے، کیونکہ ریا شرک اصغر ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو جزا و سزا دے گا اور انعامات عطا فرمائے گا، تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ انہیں کے پاس جاؤ جن کے دکھانے کو نمازیں پڑھتے اور عبادت کیا کرتے تھے. اپنی عبادتوں کا ثواب انہیں سے لو، دیکھو کیا دیتے ہیں وہ. دوسری طویل حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن احکم الحاکمین کی شہنشاہی عدالت میں غازی، عالم اور سخی کی پیشی ہوگی، اور تینوں اپنے جہاد فی سبیل اللہ اور تعلیم و تعلم اور مشغلہ علم و دین اور اپنی خیرات و صدقات کا اظہار کریں گے. حکم ہوگا کہ یہ سب اعمال تم نے چونکہ محض دکھاوے اور نام کے لیے اس غرض سے کیے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص نمازی ہے, فلاں شخص بڑا عالم ہے, فلاں شخص بڑا سخی ہے, تو یہ باتیں حاصل ہونی کہ دنیا میں تم کو شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں نے تم کو غازی اور عالم اور سخی کہہ کر پکارا, پھر جس مقصود کے لیے اعمال کیے تھے جب وہ حاصل ہو چکا تو اب کیا استحقاق رہا اور یہاں کیا چاہتے ہو, لہذا جاؤ جہنم میں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا ہوگا اس کو حق تعالیٰ ہرگز نہ قبول فرمائیں گے. تو سوچے ذرا اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, یا ہم پاک ہو گئے. اگر یہ خیال ہو گیا ہے کہ ہم پاک ہو چکے ہیں تو یوسف علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں وما ابر رہی ہوں نفسی, اور ہم اپنا تبرہ بیان کرتے ہیں. یہ تو صاف پکی پکی علامت ہے کہ یہ خیال ہو کہ صاحب ہمارے اندر ریا نہیں ہے, یا ادھر سے بالکل نہیں. ارے وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں جو الحمد للہ ہوتے ہیں. ریا تو ایسی چیز ہے کہ جو کھا جاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو بگوش ہو سنو اور عزت پکڑو. اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہ فرمائیں گے اور ذرہ برابر بھی ریا ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر اور داڑھی اور ہونٹوں کو چکنا کرا لیا کرے تاکہ لوگ اس کو روزے دار نہ سمجھے, یہ نفل روزوں. اور خیرات کیا کرے تو اس طرح کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, اور نماز پڑھے تو پردہ کر لیا کرے تاکہ کوئی دیکھے نہیں, نفل عبادات کے لیے. آج کل تو ہر ذرا سی عبادت کریں گے اور دس جگہ کے لوگ پیستے ہیں, اور یوں ایسے اس کے وہ دن ملاتے ہیں اور لگاتے ہیں اس کے ساتھ. یہ جیسے کہ عام سی بات ہے, یہ تو ایسے ہی بتا رہے ہیں. حالانکہ نفس تو بڑا شیطان ہے, نفس تو اپنا پورا جال پھیلا کر اس کو آپ ہی کی نظر میں اس عمل کی برائی کو ختم کر دیتا ہے. نفس تو کمال ہے, ریا کرتے ہیں اور ریا کی خبر نہیں. ارے تو ریا تو ہو رہی ہے, ریا کی خبر کیسے نہیں, کیسے خبر ہوگی؟ شیخ کو اپنا ہاتھ دیکھو, نہیں حضرت میں نے فلا جملہ بولا, میری نیت نہیں تھی بولتے ہو. دیکھو ایک بار, دو بار, چار بار, پانچ بار, دس بار, شیخ علاج کرتا رہے گا, سارا سال لگتے ہیں ایک مرض میں, سارا سال ایک ایک مرض میں لگ جاتے ہیں, لیکن اس کے ذہن میں بہت سے مرض نکل جاتے ہیں. سارا سال لگتے ہیں, آخر شفا ہو جاتے ہیں. غصے کا علاج لوگ کراتے ہیں, دس دس سال لگ جاتے ہیں, آخر سال شفا ہوتی ہے. لیکن اس طرح دس سال لگتے ہیں تو وہ غصے کا علاج شروع تو کرا دیا, لیکن اور بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, وہ نکلے تو غصہ جائے, شکر ہے, بجا ہے, یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اس میں بھی وقت لگتا ہے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رحمت اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جو اپنے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا تمبیہ کے طور پر یوں فرمایا تھا کہ میرا گردن اٹھاؤ, خشوع قلب سے ہوا کرتا ہے نہ کہ گردن سے. اس لیے وہی بات جو بیت الزبر میں لکھی ہوئی ہے. اور ریا کی ماہیت اور شرک ہونا, ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر کے ذریعے سے وقت اور منزلت کا خواہاں ہو, اور یہ عبادت کے مقصود کے بالکل خلاف ہے. ارے صاحب بڑا ہی پیارا معاملہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسے ایسے اس میں جال ہے شیطان کے کہ شیخ کامل کی صحبت میں رہتے جب تک علاج نسل نہیں نکلے گا, نہیں نکلے گا. یہ اسے تو ایسے ایک پہ ریا کی صورتیں لکھتی ہیں جو کچھ بلکہ زیور میں بھی آ گئی. وقت ہوتا ہے کم, مختصر ہی بیان ہوتا ہے, اور اس کے اندر اور تفصیل ہے, پڑھ لینا چاہیے. اور ریا کے اخبار بھی لکھے ہیں, یہ تو جو لوگ سلوک میں ہیں وہ پڑھیں, اور پڑھ کے لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ حضرت کسی وقت ہوگا. میں ایک مرتبہ یہاں پہ آیا تھا, ایک بزرگ کی خدمت دیا مکہ مکرمہ میں شروع میں ہی. میں نے کیا کہ حضرت یہ فلاں معاملہ ہوا, کیونکہ حضرت سے تعلق تھا, حضرت آٹو بہت سارے میں سمجھا گئے تھے, کچھ کچھ خبر تھی, کہاں کوئی بات نہیں, امراض بھی ہوتے. میں نے یوں کر دیا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا, ابھی آپ کو فائدہ بھی ہو گیا, لیکن علاج نہیں ہوگا. علاج اس وقت ہوگا جب اپنا مرض صحت کو صاف صاف لکھو گے, اور وہ جب علاج کر سکتے. ملمت ہم نے لکھا صاحب, آپ خود اپنے کو چپت لگائیں گے تو ہلدی سے لگائیں گے, کوئی اور لگائے تو پتا چلتا ہے, ڈھال سے ایک آواز آتی طبیعت درست ہو جاتی. تو شیخ کی ضرورت ہے, مگر شیخ کو اطلاع ہو, شیخ کو پوری اطلاع ہو. یہاں تو جناب ہمارے, اب تو خیر آپ تو چھوڑ دیجئے, اب تو انحطاط کے بعد انحطاط کے بعد انحطاط ایسا آیا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک نے فرمایا اپنے زمانے میں کہ لوگ اپنے امراض کو یوں چھپاتے ہیں جیسے بلی اپنے گھو کو چھپاتی, یہ چھپاتی تو کیا خاک علاج ہوگا؟ اب اس میں ایک چیز ہے ریا میں, وسوسہ, وسوسہ ریا, وسوسے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے کہ وسوسے کی فکر نہیں کرنی چاہیے, تم وسوسے میں پڑے تو اصل ریا تو رہ جائے گی. تو ایسا ہے جو سانپ کو نہیں مار رہے ہیں, کسی رسی کو پٹائی کر رہے ہیں, وہ بس مجھے کی پٹائی کر دی اس کے لیے پریشان ہو گئے اور اصل وجہ رکھا ہوا کس وجہ سے؟ بس ویسے جب بھی آپ غیر چیز کو ہدف بنا لیں گے تو اصل چیز آپ نے گولی کسی اور کو مار دی تو وہ تو کسی اور کو لگی جا کے اور دشمن رہ گیا اپنی جگہ پہ. اسے کہتے ہیں وسوسے کی چیز سے کمی نہ پڑو اور وسوسے کو بھی سمجھ دو. فرمایا ریا تو قصد سے پیدا ہوتی ہے, یاد رکھو قصد سے پیدا ہوتی ہے, قصد کا اقرار نہیں کرتا بندہ. ارے بھائی اپنی سوچ کو تو دیکھو کہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا یہ نیت کہ میں یہ بات سوچتا کہ ایسا اثر ہو. ریا تو قصد سے پیدا ہوتی ہے اور جو بلا قصد ہو وہ ریا نہیں صرف وسوسے ریا ہے, یعنی انٹینشنل. کہتے ہیں سارا سلوک انٹینشنل تھنکنگ پہ ہے, اور انٹینشنل تھنکنگ یعنی آئی ٹی سلوک کا آئی ٹی ہے انٹینشنل تھنکنگ. سارا سلوک اس پہ ہے بلکہ سارا اسلام اس پہ ہے. ایمان بھی یہی ہے کہ آپ قصدن کیا سوچتے ہیں, قصدن کیا سوچتے ہیں. مفتی صاحب کہا ہے ان کے سامنے بیان کیا کہ اتنا بڑا مسئلہ ایمان کا لیکن عبد العباد کی جہنم کا مسئلہ ہے تو کیا یہ غیر اختیاری ہو سکتا ہے؟ غیر اختیاری کیا چیز ہے؟ عمل ہے. وہ عمل یہ ہے کہ چاہے وساوس کچھ بھی ہوں اور چاہے میرا دل عیسائیت کی طرف مائل ہوتا ہو یا یہودیت کی طرف مائل ہوتا ہو یا اس دنیا کی طرف مائل ہوتا ہو, چاہے کیسا ہی میرا دل سبن مائل ہوتا ہو, میں نہیں کہوں گا اپنے قصد اور اختیار سے اپنے دل میں اور اعلان بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور لوگوں سے سچے رسول ہیں اور آخرت ہونی ہے قرآن سچی کتاب ہے. میں یہی کہوں گا اپنے اختیار سے, میں یہی سوچوں گا اور سوچوں بھی یوں. یہی ایمان اور ایمان اور ہے ہر وقت حاصل ہے. کیا شیطان لاکھ بیٹھا جائے نہیں ہوتا, ہنستا لگ جاتا ہے. یہ سوچنا بھی تو ہنستا لگ جاتا ہے, سوچنے کی توفیق بھی تو ہنستا لگ جاتا ہے. فرمایا ریا تو قصد سے پیدا ہوتی ہے اور جو بلا قصد ہو وہ ریا نہیں صرف وسوسہ ریا ہے, اور وسوسہ تو کفر کا موجب نہیں کہ جائے کہ ریا کا وسوسہ ہو. ریا وسوسے کا نام نہیں ہے, ریا تو حقیقت ہم یوں سوچوں سے اعمال کرتے ہیں. ارے صاحب دور جن جائیے اپنے گھر کے اندر جو باتیں کرتے ہیں اسی میں دیکھ لیجیے کتنا بیوی پر اثر ڈالنے کے لیے باتیں کرتے ہیں. اسی طرح سے عورتیں دیکھ لیں کہ دوسری عورتوں پر اثر ڈالنے کے لیے کتنی باتیں کرتی ہیں. اگر حب جا موجود ہے کہ لوگوں پہ میرا اثر ہو جائے چاہے دنیاوی چیز میں تو ریا موجود ہوگی. ریا کہاں سے جا سکتی جب تک حب جا نہیں ہوتی. فرمایا کہ عبادات میں جو ریا ہو عقلاً اس کو دبانا اور روکنا یہ عمل کی اصلاح ہے. تقاضا ہوگا, تقاضا تھا ضرور ہوگا کہ صاحب لوگ مجھے اچھا سمجھے, لوگ مجھے عبادت گزار سمجھے, لوگ مجھے بڑا سمجھے, کسی کو بس لوگ مجھے شیخ سمجھے. یہ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے, ان کا بڑا قصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت ہزاروں آدمیوں کے سامنے ہوئی ہے, قبر شریف سے ہاتھ نکلا. ان کے بہت خلفا تھے, بہت خلفا چپے چپے میں ان کے خلفا تھے. اس سے پتا چلتا کہ یہ شیخ و مرید کا قصہ نیا نہیں ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں, ان کے ملفوظات ہیں, انہوں نے جگہ ایک فرمایا ہے کہ میرا حشر فرعون اور حامان اور نمرود کا سا ہو اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں کسی کا شیخ ہوں. بزرگی اس کو کہتے ہیں. اور فرمایا کہ میری مثال تو ایک مچھر کی تھی ہے جو دیوار پہ آ کے بیٹھ گیا. مچھر مجھے ہوتا ہے, میں تو اپنے کو مچھر سمجھتا ہوں جو دیوار پہ آ کے بیٹھا ہے, اس سے زیادہ میری حیثیت نہیں. بتائیے ذرا اندازہ کیجیے ہمارا آپ کا کیا حال ہے. وہ رہا کسی نے ایسی بات کہہ دی, ایسی بات کیوں کہی؟ ارے ہم ہیں کون, ہمیں نہ کہیں کوئی فرعونیت نہیں ہے. یہ فرمایا کہ یہ تو عمل کی اصلاح ہوئی, اور اس عادت سے اس خلق یعنی ریا کا تقاضا نہ ہونا رفتہ 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 تقاضا مغلوب ہو جاتا ہے, یہ ختم نہیں ہوتا. یہ خلق کی اصلاح ہے. پھر بہت جب مغلوب ہو جاتا ہے, اصل میں حق تعالیٰ نے دونوں تقاضے رکھے, ریا کا بھی رکھا ہوا ہے اور اخلاص کا بھی رکھا ہوا ہے. جب اس تقاضے کو دبایا جاتا ہے ریا کے تقاضے کو سمجھ سمجھ کے دبا رہے ہیں, پھر یہ اخلاص کا تقاضا ابھر آتا ہے, اخلاص کا تقاضا ابھر آتا ہے. یہ خلق ختم ہو جاتا ہے سب, کل عدم ہو جاتا ہے لیکن جڑ باقی رہتا ہے. ہمارے آپ نے جڑ نہیں پورا کا پورا اجزاء رکھا ہوا ہے. فرمایا کہ ریا کی حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا اظہار کسی دنیاوی غرض سے کیا جائے, یا کسی فعل مباح کا اظہار کسی معصیت کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے کسی جائز چیز سے اظہار کیا جائے, یہ بھی ریا ہے, ریا کی طور پر بہت ہی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ایک صاحب نے اپنا حال لکھا کہ حضرت بعض مرتبہ کسی اچھے کام میں مصروف ہوتا ہوں, اچانک کسی شخص پر نظر پڑ جاتی ہے تو اکثر و بیشتر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کام کو اور اچھی طرح پر کروں. مجھے اتنا تو یہ یقین معلوم ہے کہ یہ ریا ہے, تو خیر ریا. اور ایسے وقت میں یہ سمجھ کر کہ انسان کیا چیز ہے جو اس کو دکھلا کر کام کرے, اس کام کو کیوں جاتا ہوں اور نیت ہفتالہ کی طرف پھیر لیتا ہوں, نیت پھیر لینے سے ریا جاتی رہے گی یا نہیں, اس کی چیز. فرمایا میرا مذاق یہ ہے, فرمایا اس میں میرا مذاق یہ ہے کہ صرف تصحیح نیت اس میں کافی نہیں, بلکہ اس کے ساتھ خطرے کے بعد عمل میں تغیر بھی نہ کرے, کیونکہ تصحیح نیت اس کا مقصود بالذات نہیں, بلکہ مقصود بالذات اس کا تحسین عمل للحق, اور تصحیح نیت اس تحسین کا آلہ ہے تاکہ غائلے ریاضی بھی بچا رہے, یعنی وہ تو مکاری ہو رہی ہے کہ صاحب بنا بنا کے پڑھنا شروع کر دیا قرآن اور بنا بنا کے کسی وہ دیکھتے, اور نیت بدل لی کہ میں تو اب اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ یہ نہیں, یہاں سے ریا نہیں جائے گی, بلکہ یہ تو نیت بدلنا خود اعلیٰ بن گیا مزید ریا کا, نیت بدل بدل کے اور ریا ہو رہی ہے. یہ نیت اختیار ہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کام نہیں آئے گی. اب دیکھیے یہ حضی علومت بتا سکتے ہیں کہاں سے کی باریکی کو سمجھ سکتے ہیں. فرمایا تاکہ غائلہ ریا سے بھی بچا رہے اور مقصود نقصہ بھی حاصل ہو جائے. تو جس اخلاق سے تحصیل ریا مقصود ہو وہ مقدمہ ریا ہونے کے سبب ریا ہی ہے, اگر وہ دوسرے اطبا کی تحقیق کے خلاف بھی ہو تب بھی میں اپنی رائے پر قائم ہوں. ذوقیات میں ایک کا اشتہار دوسرے پر حجت نہیں, تغیر نہ ہو. اسی طرح سے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, کوئی شخص آ گیا, اب سوچا کہ یہ تو ریا ہو جائے گی میں عمل چھوڑ دوں, یہ بھی غلط. فرمایا تغیر نہ کرو, سب کرتے رہو, سر کام دیا سے پہلے سے وہی نیت جاری رکھے اسی طرح کی رکھیں, یہ سب سے سلامتی کا راستہ ہے. ایک صورت ہے سب سے شدید ریا, وہ ہے ریا مان اللہ. یہ اپنی ملمت کا سماج کون بتائے گا, بھائی کتنی نماز کتاب کتابیں پڑھیں گے تب جا کے سنیں گے. فرمایا اس صاحب نے اس کا جواب دیا کہ خلوت میں نماز اس خیال و نیت سے پڑھنا, خلوت میں پڑھ رہے ہیں اکیلے میں پڑھ رہے ہیں, اور اس خیال و نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ مخلوق کے سامنے بھی طویل نماز پڑھ سکے. میں کہا امامت کرنی پڑتی ہے تو میں کہ امامت میں تو لمبی نماز پڑھتا ہوں تو گھر میں بھی لمبی لمبی پڑھوں تاکہ امامت کا جسٹیفیکیشن ہو, ورنہ گھر میں چھوٹی پڑھوں گا جیسے کرتے ہیں کہ صاحب وہ فرض نماز میں تو یہ لمبی کرا, اور جو نماز سے پہلے کی سنتیں ہوں تبھی دو منٹ بھی نہیں ہوئے چار دقتیں ہو گئی, ابھی تو ایک ہی کنٹینیو ہوئی دو ہی قدیں مکمل ہو گئی امام صاحب کی ماشاء اللہ, اور جب امامت شروع کی تو ماشاء اللہ کیا اطمینان سے پڑھائی ہو رہی ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے. تو ہمارے بزرگوں کا کمال تھا کہ جب بھی نماز پڑھاتے ہلکی پڑھی رہی سر, ڈاکٹر ملا صاحب کی نماز بھی دیکھی ایسی رہی چلتی نماز ایسی مختصر صورتوں میں, مصنوعی صورتوں میں سب سے مختصر انتخاب کی نماز ہر چیز مختصر کر کے پڑھا رہے ہیں. دیکھ کیسا کہہ رہا معاملہ ہے کہ صاحب نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں, نفیس بب خیال آیا کہ یہ تو بڑی ریا کی بات ہے کہ باہر لمبی نماز پڑھوں یا امامت کروں تو لمبی پڑھوں یا مسجد میں لمبی لمبی پڑھ رہا تھا سنت ہے, اب گھر آ گئی ہوں گوڑا میں چھوڑ دیا, یہاں بھی لمبی پڑھو. فرمایا کہ اور ہفتالہ کا اعتراض, یعنی اس لیے کبھی نماز پڑھ رہا ہے کہ ہفتالہ کا اعتراض لازم نہ آئے کہ مخلوق کے سامنے تو لمبی نماز پڑھتا ہے اور میرے سامنے مختصر پڑھتا ہے, تو یہ لمبی نماز خلوت کی خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ مخلوق کے سامنے ریا کو باقی رکھنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے, یہ ریا معاملہ ہے جناب. اور فرمایا کہ مخلوق کے لیے کسی عمل عبادت کو ترک کرنا جس طرح تکبر ہے اسی طرح ریا بھی ہے, مخلوق کے سامنے کسی عبادت کو ترک کرنا, مخلوق کے سامنے جلدی سے اپنے وہ پانچ بجے ڈھیلے چھوڑ دیے کہ سمجھے گا ملا ہے نیچے کر دو ٹوپی اتار کے چپچاپ سے رکھ لی, یہ اس لیے ہے کہ میں ملا نہ سمجھا جاؤں. تو محض مخلوق کے لیے ایک عبادت یا سنت کو ترک کر اور سے مت سب مبتلا ہے. دعا مانگ رہے تھے, دعا خوب رونا گر رہا تھا, کسی دیکھا کوئی دیکھ رہا ہے, اب جلدی سے وہ حالت اپنی بدل دی. تکبر تو ہے, تکبر جو ہے اس کی تفصیل اور ہے, لیکن یہ ریا بھی ہے کہ غیر اللہ سے نظر ہے. ریا کا خلاصہ غیر اللہ سے نظر ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے, علاج کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب مبتلا ہیں کسی نہ کسی درجے میں. توفیق عطا فرمائے, اللہ توفیق عطا فرمائے, کثیر 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 کثیر. یا اللہ ہم آپ سے مجبور تھے, بس بنتے آپ کا حرم شریف ہے. یا اللہ آپ کے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیوا ہے, ان کی امت ہی آپ نے بنایا ہے. یا اللہ آپ نے رحمتوں کا حضور فرما دیے, اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے واسطے دیا. یا اللہ ہم گند در گند ہیں, ہر طرح کی بیماری میں مبتلا ہے, بات نہیں جا. یا اللہ, یا اللہ یہ ریا اور تکبر تو ہمیں جہنم تک لے جائیں گے. یا اللہ ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اپنے علاج کی ہم کوشش کریں گے. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ ہمیں شفا عطا فرمائیے اس بیماری. یا اللہ ہمیں شفا دے. یا اللہ اخلاص عطا فرمائیے. یا اللہ وہ اخلاص عطا فرمائیے جنت میں لے جائے, اس ریا سے بچائیے, جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. یا اللہ آپ کریم ہے, اکرم الاکرمین. یا اللہ تمام امور میں یا اللہ ہم لوگ کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیے. یا اللہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیے. یا اللہ ان کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائیے. یا اللہ آپ کریم ہیں, اکرم الاکرمین ہیں, خود دینے والے ہیں, مہربان ہیں. یا اللہ ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور یا اللہ آپ نے عافیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے ہماری عافیت کو, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قائم رکھے گا. یا اللہ آپ قائم رکھیے, یا اللہ عافیت کو قائم رکھیے, یا اللہ عافیت کو قائم رکھیے. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, اپنے لیے بھی, بچوں, ماں باپ, دوست احباب, رشتے دار, متعلقین, تمام مسلمانوں کے لیے. یا اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, نعمتوں میں کمی ہو جاتی ہے, عافیت کے ختم ہو جانے سے, ایسے عشرے سے غفلت سے پڑ جانے سے, نفس و شیطان کے مقائد سے. یا اللہ ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے, ناگہانی حادثات سے, جنہوں دنیا کسی بھی قسم کے خسران سے, ذلت سے, رسوائی سے. یا اللہ ہر اس سر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ آپ کی پناہ چاہی ہے. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, آپ کا حرم شریف ہے, ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. یا اللہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به. یا اللہ بہت فتنے کا وقت ہے, ہم کو, ہمارے بچوں کو, تمام متعلقین کو اپنی پناہ ملے. یا اللہ اپنی پناہ ملے. یا اللہ ہر قسم کی ظاہری بات یہ فکر و فتح پناہ ملے. یا اللہ اپنی پناہ ملے لیجیے. یا اللہ اپنی پناہ ملے. یا اللہ ہم سب کو صحت اچھی عطا فرمائیے, تندرستی عطا فرمائیے. یا اللہ تمام بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرمائیے. ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں, یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائیے. یا اللہ آپ کریم ہیں, دعاؤں کو سننے والے ہیں, قبول کرنے والے ہیں. یا اللہ بیماری ہماری تکلیف دیتی ہوتی ہے. یا اللہ ہمیں سے جو بھی اللہ, اور یا اللہ خطرناک موجود بیماری سے بچا دیجیے. یا اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں, اس طرح کی بیماریاں بھی چلی ہو رہی ہیں. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, آپ پناہ مانگنے والوں کو ضرور پناہ دیتے ہیں. یا اللہ پناہ میں لے لیجیے, پناہ میں لے لیجیے, پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ, یا اللہ آپ کی پناہ. یا اللہ ہماری سب حاجات پوری فرما دیجیے. یا اللہ ہماری سب جائز اٹکن, ہماری سب جائز حاجات, سب جائز تمنائیں, آرزوئیں سب پوری فرما دیجیے. یا اللہ سب اٹکن پریشانیاں ہماری دور فرما دیجیے. یا اللہ, یا اللہ ہمارے بچوں, جس عمر کے بھی ہمارے بچے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہیں, یا اللہ ان کا آپ کے سوا یا اللہ کوئی نہیں. یا اللہ آپ ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ بچوں پر تو خاص طور پر خوش ہوں. یا اللہ اپنے مقبول و محبوب بندوں میں بنائیے. یا اللہ تیز ذہن, مضبوط حافظہ عطا فرمائیے, صحت اچھی عطا فرمائیے, دونوں جہاں کی خوب دولت عطا فرمائیے, ہر طرح سے مالا مال فرما دیجیے, خوب اچھے سے بنا دیجیے. یا اللہ بہترین قسم والا سکون بنائیے, سب کو بہترین قسم بنائیے, بہترین قسم بنائیے. یا اللہ ہر قدم پر ان کی آمد نصرت فرمائیے, ہر طرح سے حفاظت فرمائیے, ان کو اچھے اخلاق عطا فرمائیے. یا اللہ بری صحبت سے بچائے رکھے گا. یا اللہ, یا اللہ ہر طرح سے ہر وقت ہر لمحے ان کے ساتھ رہیے, ان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ان کا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں. یا اللہ ہم کمزور ہیں, بے بس ہیں, اور یا اللہ ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں, یا اللہ آپ کے سوا ان کا کوئی نہیں ہے, ہم ان بچوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں. یا اللہ آپ کے حوالے کی ہوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی. یا اللہ ان بچوں کو کسی طرح سے محروم نہ فرمائیے, کسی طرح سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ان کے سوا, ہمارے ماں باپ کے سوا کوئی ان کے لیے دعا مانگنے والا نہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے مقبول محبوب علم میں بنا لیجیے. یا آپ کے سامنے ہاتھ اٹھتے ہیں. یا اللہ حرم شریف ہے,
یا اللہ دل ساتھ یا دے یا نہ دے, زبان کی جو قدرت ہے ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم لوگوں کو اپنے اولیاء میں شامل کر, یا اللہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل کر دیجیے, ان تمام اعمال کی اللہ توفیق عطا فرمائیے جو اپنے اولیاء کو دیتے ہیں, یا اللہ اپنے اولیاء میں شامل کر دیجیے, اپنے اپنی محبت عطا فرمائیے, اس محبت کو یا اللہ تمام محبتوں کو خالص کر دیجیے, اور یا اللہ اپنے اولیاء کو آپ یہ دولت جو دیتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کا شوق ہے, یا اللہ ہمیں بھی وہ دولت عطا فرمائیے, یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے, یا اللہ اس سب دنیا سے دل کھٹا ہوتا ہے, یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق, یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق, یا اللہ اس دولت عظمہ سے ہم سب کو عطا, ہم کسی سے محروم نہ فرمائیے گا, یا اللہ عطا فرمائیے ہماری زندگی میں, عطا فرمائیے زندگی میں, عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد علیہ وسلم برحمۃ اللہ.